السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام. ورمي رحمة صلى الله عليه وسلم لفرمايا: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. آج کے خطبے کا موضوع ہے مسلمان پر مسلمانوں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. یہ سب سے بڑا احسان اور انعام ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ایک مسلمان گھرانے میں ہماری آنکھیں کھلی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے. جس نے اس دین کو سمجھا ہے، اس دین پہ عمل کیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اس دین سے منہ موڑا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور نہ اس پہ عمل کیا ہے، تو اگرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اسلام ایک کسی شخص کا لقب یا صرف محض نام نہیں ہے، اسلام دین کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے، خاص لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ ہیں آج اس دنیا میں جو اس دین سے، اس عظیم دین سے محروم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو توفیق دی ہے اس دین کے لیے. اور یہ دین عظیم دین ہے، اس کی عظمت اس دین کی شمولیت میں ہے کہ اس دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کیا ہے. جس چیز کا تعلق کامیابی سے اور ناکامی سے ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے. اور اس کی شمولیت دوسرے اعتبار سے حقوق کی ادائیگی میں بھی ہے. تو دین کا معنی ہے حقوق کی ادائیگی، اور دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی ادائیگی کو بہترین طریقے سے بیان کیا ہے. دین اسلام کی بنیاد ہے قرآن اور سنت. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حقوق کی ادائیگی میں جو دین اسلام نے، جو قرآن مجید میں اور جو صحیح احادیث میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو بنیادیں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کو کسی دین میں بھی نہیں ملیں گی. کیونکہ دین اسلام واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور باقی ادیان جو ہے وہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہیں. اور انسان خود مخلوق ہے، خود محتاج اور کمزور ہے، کوشش ضرور کرتا ہے کچھ بہتر کرنے کی، کچھ بہتر کہنے کی، لیکن اس کی کمزوری اس کے کرنے اور کہنے میں بھی ضرور پائی جاتی ہے. لیکن رب العالمین جل شانہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو اس فیصلے اور حکم میں کمال ہوتا ہے. کیونکہ رب العالمین کی ذات، رب العالمین کے اسماء و صفات کامل ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں ہے. نقص اور عیب تو مخلوق میں پایا جاتا ہے. اور یہ جو حقوق ہیں جن کے متعلق ہم بات کریں گے، ان میں سے جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ وہ حقوق ہیں جن سے مسلمان پہچانا جاتا ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں سستی اور کمزوری برتتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمارے اندر جو ایمان ہے وہ ہمارے اعمال کا آئینہ ہے، سمجھ لیں جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارا ایمان ہے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں اور ہم اچھائی کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان مضبوط ہے اور قوی ہے، اور اگر ہم حقوق کی ادائیگی میں کمی کرتے ہیں اور اچھے عمل سے دور ہیں اس کا مطلب ہے ہمارا ایمان کمزور ہے اور ضعیف ہے. اور یہ حقوق اس لیے ہیں مسلمان کے اوپر کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمان کو ذمہ دار انسان بنایا ہے. ہر مسلمان ذمہ دار، اس کے اوپر ذمہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. جانوروں کی طرح بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا گیا، جانوروں پر حقوق کی ادائیگی کو کوئی بوجھ نہیں ہے، یاد رکھیں ان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. لیکن انسان ذمہ دار ہے اور خاص طور پہ مسلمان. دیکھیں اگر مسٹر جون یا مسٹر سدھاتا اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں 10-10 گھنٹے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کسی کا حق ہی نہیں ہے، وہ حق واجب سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر محمد اور صالح اور ابراہیم اور خالد اسی طریقے سے کمپیوٹر کے آگے یا کسی چیز میں وقت کو ضائع کریں 10-10 گھنٹے تو ان کو زیب نہیں دیتا یہ عمل، کیونکہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اس کے اوپر حقوق ہیں، اس نے حق ادا کرنے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے مسلمانوں کا حقوق کیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر وہ بیان کرتا ہوں، پھر سب سے بڑا حق کیا ہے مسلمان کے اوپر اس کے متعلق بات کرتے ہیں. پہلی بات یہ کہ حق کہتے کسے ہیں. حقوق اور واجبات دو ایسے لفظ ہیں جو ایک ساتھ چلتے ہیں، حق اور واجب. حق کہ آپ کے اوپر پہلے واجب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک فرض ہے کسی اور شخص کے اعتبار سے جو آپ نے پورا کرنا ہے، اسے کہتے ہیں واجب. اور حق کسی اور کے اوپر فرض ہے کہ وہ آپ کا جو حق ہے وہ ادا کرے، اسے کہتے ہیں حقوق اور واجبات. واجب آپ پر ہے اور حق آپ کے لیے ہے. لیکن جب حق کی بات آتی ہے اکیلے میں تو اس میں دونوں مفہوم شامل ہو جاتے ہیں، حق کی اور واجب کی. اس لیے عام طور پہ حقوق کی بات کی جاتی ہے، واجبات کی بات کم کی جاتی ہے. اور یہ ناانصافی ہے کہ میں جو میرا اپنا حق ہے اس کے لیے تو میں کوشاں رہوں اور وہ طلب کرتا رہوں، اور جو میرے اوپر دوسرے کے حقوق ہیں وہ میں ادا نہ کروں. یہ ناانصافی ہے. جیسے کہ مجھے پسند ہے کہ کوئی شخص مجھے گالی نہ دے، میرے ساتھ بد کلامی نہ کرے، میری غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے، برے اوپر ظلم نہ کرے، تو میرا دوسرا مسلمان بھائی بھی یہ چیزیں پسند کرتا ہے. جیسے کہ میرا حق ہے کہ میں اسے منع کروں، اس کا بھی حق ہے کہ وہ مجھے منع کرے. یہ حقوق جو مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر ایک ساتھ ہوا اور بعض کا ذکر متفرق ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ تعالی نے بلاغت و فصاحت کا بلند درجہ عطا فرمایا، بلند ترین درجہ عطا فرمایا، موقع کی اور موقع کی مناسبت سے اور صحابہ کرام کے حالات کو دیکھتے ہوئے مختلف انداز میں ان حقوق کو بیان کیا ہے. ان میں سے ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں وہ پانچ قسم کے ہیں. اس کا مطلب نہیں صرف پانچ ہیں اور باقی سے جان چھوٹ گئی ہے. حق بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو زیادہ اہم ہیں, جو اکثر انسان کے سامنے آتے ہیں زندگی میں, انسان اور مسلمان انہیں نظر انداز کر دیتا ہے. یہ ان پانچوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہمارے روزمرہ زندگی میں ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں. یعنی صبح جب آنکھ کھلتی ہے, شام کو جب شام تک جب ہم سوتے ہیں آنکھ بند ہوتی ہے, ان چیزوں سے ہم گزرتے ہیں, ہم سب گزرتے ہیں. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں؟ تو پانچ حق بیان کرتے ہیں کون سے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رد السلام نمبر ایک, وعیادت المریض مریض کی پرسی کرنا, عیادت کرنا نمبر دو, واتباع الجنائز نمبر تین, جنازہ کی اتباع کرنا. جنازہ کی کیسے اتباع کی جاتی ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف نماز جنازہ پڑھنا, اس کے اوپر بھی کوئی اور چیز ہے, اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے. نمبر چار, وہ اجابت الدعوہ, اگر وہ دعوت دے آپ کو تو اس کی اجابت کرنی ہے. اور نمبر پانچ, تشمیت العاقص, اگر اسے چھینک آئے تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. یہ پانچ حق ہیں اور واللہ بالکل مشکل نہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حق ہے رد السلام. ایک ہوتا ہے سلام, ایک ہوتا ہے رد السلام. سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم. رد السلام سلام کا جواب ہے. مسلمانوں کی پہچان سلام سے ہوتی ہے, السلام علیکم. اور السلام جو ہے یہ عام لفظ نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, سلامتی والا, ہر نقص اور عیب سے پاک, امن والا. جو بھی اس نام کو لیتا ہے, دوسرے لفظوں میں, وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہے, سلامتی میں آتا ہے, اور امن اور ایمان اس کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. اور اس انسان کی بلندی تب ہوتی ہے جب وہ ظاہراً اور باطراً دونوں طرف سے, باطن میں ایمان اور ظاہر میں امن و امان, جب یہ محسوس کرتا ہے. السلام کا طریقہ ہے, جو الفاظ ہیں, نمبر ایک السلام علیکم, نمبر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور نمبر تین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کا طریقہ ہے. اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِمِثْلِهَا أَوْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا. سبحان اللہ. احسن منها کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو کوئی کہے السلام علیکم, جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی شخص کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ دعا میں ایک اور اضافہ کر دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانتے ہیں ان الفاظوں کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم. ایک مرتبہ ایک مریض ہے میرے پاس, آ کے اس نے کہا صباح الخیر, گڈ مارننگ. تو میں نے کہا اسے السلام علیکم. وہ چونکا اور کہا وعلیکم السلام. پھر میں نے کہا صباح الخیر. پھر اس نے جواب دیا. پھر میں نے اسے کہا آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ کہتا ہے سلام ہے. یہ تو جانتا ہوں کہ اس کو سلام کہا جاتا ہے, لیکن معنی کیا ہے اس کا؟ کہتے معنی بھی سلام ہے, یعنی سلام تو سلام ہی ہوتا ہے. مجھے ذرا غور کرے, آپ عربی ہیں, وہ یاد رکھے کہ عربی ہونا ایک اور فضل و کرم ہے. ایک تو مسلمان ہونا ہے اور پھر عربی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام عربی میں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, تو ہمارے دین کی بنیاد ہے ہی عربی زبان. ہمیں تو ترجمہ کر کے سیکھنا پڑتا ہے نا, ان کے تو خون میں عربی دوڑتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, میں نے کہا ذرا غور کرے, السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہم انت السلام ومنک السلام ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ تو ہی سلام ہے. اور السلام سلامتی سے لیا گیا ہے، سلامہ سے. جب میں آپ کو کہتا ہوں اور السلام امن و امان سے لیا گیا ہے. السلام جب ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. تو میں یہ کہا جب میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم تو میں آپ سے یوں دعا کر رہا ہوں، یہ مختلف دعا ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن اور امان دے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے. اب کہا یہ معنی اور کہا صبح بخیر، صباح الخیر، گڈ مارننگ. گڈ مارننگ میں کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مسٹر جان تو کہتا ہے گڈ مارننگ کیونکہ اس کا دن اچھا گزرتا نہیں ہے، اسے وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے وش کرتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرے. دیکھیں جب انسان رب سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل تنگ ضرور ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دن اچھا گزر جائے. ٹھیک ہے، یہ اچھی چاہت ہے، اچھی وش ہے، لیکن ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا دن ہی اچھا گزرے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ آپ کے سارے معاملات درست ہو جائے. الاستسلام کیا ہوتا ہے؟ استسلام کہتے ہیں سرنڈر کرنے کو، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے کو استسلام بولتے ہیں. اور السلام جب ہم کہتے ہیں تو ہر طرف سے، ہر مصیبت سے دور ہونے کی، حفاظت ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں مسلمان کے لیے. اس لیے یاد رکھیں میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے طور اور طریقے جو ہیں اگر اچھے بھی ہوں ان میں نقص ضرور پایا جاتا ہے، اور جو رب العزت سبحانہ و تعالی کی طرف سے جو ہمیں امر ملتا ہے تو اس میں کوئی نقص اور عیب کوئی نکال ہی نہیں سکتا. آپ ان کو آپس میں کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کوئی معاملہ لے لیں، آپ دین کا معاملہ لے لیں اور دنیا کا معاملہ لے لیں، دنیا کی بڑے سے بڑے پروفیسر کی ایجاد دیکھ لیں یا اس کی سوچ دیکھ لیں یا اس نے جو اپنی رائے دی ہے وہ دیکھیں، اور رحمت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھ لیں. آپ اس بڑے دانشور، بڑے عالم، بڑے پروفیسر کی باتوں میں، الفاظوں میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، ان کی باتوں میں جو سمیٹنا چاہتا تو ان میں بھی نقص نظر آئے گا آپ کو، سراپا نقص بھرا ہوا ہے تو اس کی باتوں میں بھی، اس کے عمل میں بھی نقص نظر آئے گا، لیکن رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں نور نظر آتا ہے. اچھا السلام علیکم تو جان لیا، ورحمۃ اللہ، اور اس معنی کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان بخشے، عافیت بخشے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے اور آپ پر اپنے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے برکتوں کے دروازے بھی کھول دے. آپ جب بھی مسلمان بھائی کو ملتے ہیں یوں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کبھی یہ شخص آپ سے نفرت کر سکتا ہے جس کے لیے آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں؟ جب بھی ملتے ہیں پہلے تو فزیکل کانٹیکٹ ہوتا ہے، ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا، پھر آپ منہ سے کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اس معنی کو ہم سمجھ لیں جو کہ ہم مشکل سے ہمیں سمجھ آتی ہے، انشاءاللہ آج سمجھ لیں گے ہم انشاءاللہ، اگر اس معنی کو سمجھتے ہوئے کوئی شخص ہمیں مصافحہ کرے اور یہ دعا کرے تو کیا دل کرتا ہے؟ ایسے شخص کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے لیے دعا ہی کر رہا ہے یہ شخص. برکت کو جانتے، برکت کے کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر اور برکات عام کر دے، آپ کے ہر طرف خیر ہی خیر ہو، آپ کے بولنے میں خیر، آپ کے دیکھنے میں خیر، آپ کے سننے میں خیر، آپ کے اٹھنے میں خیر، آپ کے بیٹھنے میں خیر، آپ کے لیٹنے میں خیر، آپ کے سونے میں خیر، آپ کے جاگنے میں خیر. کثرت الخیر و ثبوت، اسے برکت کہتے ہیں، اور صرف آج کے دن کے لیے نہیں، استمرار الخیر یعنی ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان بنا دے. تو یہ السلام کا معنی ہے. رد السلام یہ سب سے پہلا حق ہے آپ پر مسلمان بھائی پہ. ایک شخص آپ کو سلام کیا تو اس کو جواب نہیں دیتے، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص میرے اتنی بڑی دعا کرے تو اس کو دنیا کا سب سے بہترین تحفہ دینا چاہیے، کیونکہ مال محبوب ہے، اگر ہر سلام کے بعد ایک ریال دینا ہوتا تو شاید سلام بھی کوئی نہ کرتا، یہ کوئی سنتا نہیں، بھاگ جاتا، کیونکہ اسے ایک ریال دینا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دینے کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے بدل میں دعا کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے بہتر. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کوئی آپ سے کنجوسی کرے گا نا السلام علیکم، تو آپ کنجوسی نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وبرکاتہ بھی کہہ دیں. اگر کوئی غیر مسلم سلام کہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا جواب دیں گے آپ؟ وہ دعا کا حقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کفر بستا ہے. وہ صرف ایک دعا کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، کیونکہ جب تک اسے اسلام کی طرف ہدایت نہیں ملتی اور وہ مسلمان نہیں ہو جاتا، تب تک اس کے لیے کوئی بھی خیر نہیں. دنیا میں جتنی چاہے ترقی کر لے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر وہ واضح اور کھلے خسارے میں ہے. ذلک الخسران المبین. تو کیا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم. ایک مرتبہ یہودی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آ کے کہتے ہیں السلام علیکم. سام جانتے ہیں، سام کہتے ہیں موت کو. دعا دی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھیں السلام اور سام، جلدی میں کہیں السلام علیکم. کبھی آپ نہ کہنا بد دعا ہوتی، سخت گناہ ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کچھ طریقے سے کہنا، کیونکہ بعض جوان جو ہیں وہ مذاق میں بات کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو یہودیوں کا کام ہے، آپ تو اچھے مسلمان ہیں، آپ کے منہ سے بات اچھی نہیں لگتی. تو یہودی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. سید عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ و اصحاب اجمعین، انہوں نے سن لیا اور بد دعا کرنا شروع کر دی. اسے رہا نہ گیا نا، اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موت کی بد دعا کرے تو کسے برداشت ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ دیکھیں اخلاق کی نبوی، دیکھیں ذرا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آپ نے سنی میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم. ان کو یہی جواب دینا چاہیے، انصاف ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ادب کی انتہا دیکھیں، جو انہوں نے میرے لیے تمنا کی ہے میں نے وہی ان پر پلٹا دیا ہے. اگر اچھی بات کرتے السلام علیکم تو وہی ان پر ہو، اور کافر پر وعلیکم السلام کی سب سے بڑی کیا ہے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائے، اس سے بڑی اسے کیا خیر ہو سکتی ہے اس کے لیے. اور اگر اس نے بد دعا کی ہے وہ بھی اسی کے سر پہ ہو، وعلیکم کیا 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 مطلب ہے؟ اور وہی چیز تمہارے اوپر ہو، وعلیکم. تو کافروں کے لیے رحمت اور برکت کی دعا نہیں کی جاتی، کافروں کے لیے صرف انصاف کیے جاتے ہیں ان کے حق میں، احسان نہیں کیا جاتا. انصاف کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا ہدایت دیں، اگر وہ اچھا کام کرے ہداکم اللہ یہدیکم اللہ، اور اگر وہ سلام کہے تو اس کے جواب میں وعلیکم کہنا چاہیے. اور سلام کے بارے میں دیکھ ایک حدیث بات بیان کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہیں ہو جاتے. تو ایمان بنیادی چیز ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ، اب کہاں مسلمان کی محبت اور کہاں ایمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی محبت کو مسلمان سے ایمان سے جوڑ دیا ہے. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، جنت ہے، ایمان ہے، محبت ہے آپس میں. جنت میں جانا ہے تو ایمان ضروری ہے، ایمان کے لیے ایک دوسرے سے محبت ضروری ہے، یعنی ایمان کامل ضروری ہے جنت کے لیے. اچھا اب محبت کیسے بڑھے گی؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم لوگ وہ کر لو تمہاری دلوں میں ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے، ایک دوسرے کے لیے محبت بڑھ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام، آپس میں سلام کو عام کر دو. خشوع کہتے ہیں عام ہونے کو، افشوا السلام. جب بھی ملاقات ہو سلام کہنا. اب سلام کے محبت بڑھتے کہ نہیں؟ اس مفہوم سے جو میں نے بیان کیا، السلام کا کیا مفہوم ہے، رحمت کا کیا ہے اور برکت کا کیا ہے، تو محبت بڑھے گی، ضرور بڑھے گی محبت. اور دل میں جو نفرت ہے، جو کینہ ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، یہ سب کو سب ختم ہو جائے گا. قیامت کی نشانیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے ہیں بس. اور آج یہ بات عام ہو چکی ہے. ہم بازار میں جاتے ہیں، راستے سے گزرتے ہیں، یا ابھی مسجد سے نکلتے ہوئے، کتنے لوگ ہیں جو سب کو سلام کہتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں بس. میرے بھائی قیامت بہت قریب آ چکی ہے. چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، چند سی رہتی ہیں بس. اور ہمارا یہ حال ہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم آگے کب بڑھیں گے؟ کب اپنے رب کو راضی کرنا شروع کریں گے؟ کہیں سے شروع تو کرنا ہے نا ہم لوگوں نے. کب توبہ کریں گے؟ کب اپنے معاملات درست کریں گے؟ کب اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے؟ کب اچھے مسلمان بنیں گے؟ تو میرے بھائی سلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو آپ جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کو آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کو آپ نہیں جانتے. دوسرا حق ہے وہ عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی حالات بدلتے رہتے ہیں. بعض اوقات تندرستی ہے اور بعض اوقات بیماری ہے. تو تندرستی میں تو ہم ایک دوسرے کو اچھا جانتے ہیں، لیکن بیماری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اور بیماری میں انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور اکیلا پن محسوس کرتا ہے. یا تو ہسپتال میں داخل ہوتا ہے یا گھر میں ہوتا ہے، تو روزمرہ زندگی کے عام اعمال سے دور ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بیمار ہے. اچھا، وہ تو بیچارہ بیمار گھر میں پڑا ہے، آپ کو اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے، تو آپ پر اس مسلمان بھائی کا کوئی حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے. عیادت المریض کا معنی ہے کہ آپ مریض کے لیے تیاری کریں جانے کی. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ ہم بس منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں. تیاری کا مطلب ہے اس نیت سے جائیں کہ اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کہ آپ اپنے اس مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، اخلاص دل میں ہونا چاہیے میرے بھائی. اگر کوئی شخص مریض کی عیادت تو کرتے لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا مریض کو خوش کرنے کے لیے محض، تو یہ بات درست نہیں ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے آپ کو، محض آپ کو یہ شعور، یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے میں جا رہا ہوں، رشتے کو جوڑنے کے لیے میں جا رہا ہوں. اگر رشتے دار ہے تو مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں، اگر وہ آپ کا رشتے دار نہیں ہے اور عام مسلمان ہے. اور جب آپ مریض کے پاس جائیں اور آپ کا پہلے اگر کوئی جھگڑا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہاں پر بیان نہ کریں. بعض لوگ عیادت تو کرتے ہیں، اچھی نیت سے جاتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کر کے آتے ہیں کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا خوش تھا، اسے رلا کے آتے ہیں واپس، اس کی بیماری میں اور اضافہ کر کے آتے ہیں. تو اس جانے کا فائدہ کیا تھا؟ آپ تو جا رہے تھے اس کے دل میں خوشی بسانے کے لیے، خوشیاں بانٹنے کے لیے جا رہے تھے، اسے اچھے حالات بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اسے اچھی بات جا کے کرے. اور سب سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے اس حالت میں؟ دعا. بارک اللہ فیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کو جائے تو وہ اس کے سر کے قریب بیٹھ جائے اور اس کے لیے سات مرتبہ یہ دعا پڑھے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلدی تندرست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے تندرستی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اگر اس کے اللہ تعالیٰ نے موت نہیں لکھی، یعنی اس بیماری سے اسے مرنا نہیں ہے، صرف اسے تکلیف ہی پہنچنی ہے، کمزوری ہی اسے لاحق ہونی ہے، یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اسے تندرستی اور عافیت جلدی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ اکبر. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ. جانتے اس کا معنی کیا ہے؟ اسأل میں سوال کرتا ہوں اللہ اللہ تعالیٰ سے. العظیم جو سب سے بڑی ذات ہے, جو عظیم ذات ہے, جس کی عظمت سب سے بلند ہے. رب العرش العظیم جو عظیم عرش کا رب ہے, پوری کائنات میں جو سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے وہ ہے عرش. اللہ تعالیٰ اس کا بھی رب ہے. لیکن انسان کی حیثیت دیکھیں کیا ہے, یہ جو پڑا ہے بیمار بیچارہ, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اور عرش دیکھیں کیا حیثیت ہے عرش کی. یہ زمین جو ہے یہ سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے. سولر سسٹم مجموعہ شمسیہ کو کہتے ہیں. جو سیارے سورج کے ساتھ ہیں ہمارے اس دنیا میں جو ہم دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں سولر سسٹم. اور یہ ایک حصہ ہے سارا گلیکسی کے, اور گلیکسی ایک حصہ ہے اس بڑھتے جہاں, اور یہ سارے کے سارے حصے ہیں السماء الدنیا کے. سارے آسمان نہیں, سات نہیں, سات دور کی بات. پہلے جو ساتواں آسمان جو نیچے ہے اس کا ایک حصہ ہے. دروازے تو اوپر ہیں, دروازے تک کوئی جا نہیں سکتا. آسمان کے دروازے ہیں کہ نہیں؟ آسمانوں کے دروازے ہیں. اور دروازوں کے یہاں تو دنیا کا علم, یہ انسان بیچارہ چھوٹا سا انسان ہے, پہنچ نہیں سکتا. اس کے انسان کی حیثیت دیکھیں. اور عرش کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اس دعا میں, ذرا غور کریں. اچھا, یہ آسمان کا حصہ ہے. اور پھر جو اس آسمان کی چوڑائی ہے 500 سال سفر کے برابر ہے. کوئی شخص اگر گھوڑے 500 سال سفر کرتا ہے, تیزی سے جاتا ہے, 500 سال لگ جائیں گے اسے, اور اس آسمان کی جو ایک چوڑائی ہے وہ جا کے ختم ہوگی. پھر دوسرا آسمان ہے, پھر تیسرا آسمان ہے, پھر چوتھا آسمان ہے, پھر پانچواں, چھٹا, پھر ساتواں آسمان ہے. اور سب کی چوڑائی 500 سال سفر کے برابر ہے. پھر سمندر ہے, اس کی چوڑائی بھی سمندر, پھر اس کی چوڑائی بھی 500 سال ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اس کے اوپر, اور عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. ہمیں اس زمین کے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا بڑا آسمان لگتا ہے. ہمیں ہر طرف دیکھتے ہیں آسمان ہی آسمان. آپ یہ دیکھیں کہ 7 آسمان اور عرش کی تناسب دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں اور عرش کا تناسب یہ ہے ایسا کہ جیسے کسی شخص نے 7 سکے پھینک دیے ہوں صحرا میں. 7 سکے جانتے ہیں آپ نے پھینک دیے صحرا میں. صحرا عرش ہے اور 7 سکے 7 آسمان ہیں. اگر تناسب دیکھیں تو پھر زمین کہاں ہے, اس میں سے ایک سکہ اٹھائیں اس کو پتہ نہیں کہاں پہ ایک نقطہ بنے گا. اور پھر انسان اس زمین کے سامنے کیا ہے؟ اور رب العرش العظیم سے دعا کی جا رہی کہ آپ کو شفا دے دے. اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی کو شفا عاجل کامل عطا فرما. یہ دعا ہے. اس کی بیماری بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھتے ہیں آپ اس کے قریب بیٹھ کر. اور اگر آپ اپنے ساتھ اس دعا کے ساتھ آپ کوئی تحفہ بھی لے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے تو آپ وہ بھی لے جائیں. بعض لوگ جاتے ہیں خبریں سناتے ہیں, اور ہمارے خبریں جو ہوتی ہیں آج کل بریکنگ نیوز ہوتی ہیں ساری, الٹی سیدھی خبر سب سنا کیا تھا وہ بیچارہ. ابھی تو دور ہے خبروں سے, اسے چھوڑ تو دو نا. وہ صبح شب یہ خبریں سنتا تھا. بعض لوگ پتہ یہ حقیقت ہے, بعض لوگوں کو نفسیاتی مسئلہ ہو گیا, نفسیاتی بیماری ہو گئی خبریں سن سن کے. صبح و شام بری خبریں, صبح و شام امت پہ کوئی نہ کوئی مصیبت ہے. تو وہاں پہ جا کر اسے بری خبر نہ سنیں, اسے اچھی خبر سنیں. آپ خیر بن کے جائیں نا ان کے لیے. اچھا, یہ تو ان کے لیے آپ نے خیر کی دعا کی ہے, وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ, ہسپتال کی بدبو بھی آپ نے برداشت کی ہے, اس کے ساتھ کوئی گندگی پڑی ہے, کچھ انجیکشن پڑے ہیں. دیکھیں ہسپتال کا ماحول اچھا نہیں ہوتا, میں ڈاکٹروں میں جانتا ہوں. اگر میں وہاں پہ جاتا تو مجھے ملتا کیا ہے؟ آپ کو دنیا میں سے تو بو ہی ملے گی. دنیا والے آپ کو یہ ہسپتال والے بو ہی دیں گے, کچھ نہیں دیں گے, بدبو ہوگی انجیکشن کی, دوائیوں کی. لیکن لوگوں کا رب جو آپ کو دے گا وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ سے گزر کے جاتا ہے، یعنی جو آپ کو راستہ طے کرتے ہیں وہ جنت کا باغ ہے. آپ جائیں زمین پہ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، اسی ٹوٹی پوری سڑک پہ جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جنت کے باغ سے گزر رہے ہیں. اور جب تک وہ شخص اس مریض کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے 70,000 فرشتہ دعائے مغفرت اور رحمت کرتا رہتا ہے، 70,000 فرشتہ ایک نہیں. اور وہ جنت کے باغ میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی جنت کے ایک باغ میں بیٹھا ہے، جب تک کہ اس جگہ سے اٹھ کے نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ جنت، جو جنتی مسلمان ہے وہ جنتی انسان ہے. عیادت المریض، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں، یہ بات رشتے دار کی نہیں ہو رہی، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے حقوق مسلمان پر. ہم تو تب جاتے ہیں ہسپتال میں جب اپنے رشتے دار کی عیادت کرنی ہوتی ہو، اور واقعی رشتے دار کا حق زیادہ ہے، وہ بات کروں گا میں. یہ جو حقوق بیان کروں گا سارے یہ عام مسلمانوں کے ہیں، اپنے رشتے داروں کو یہ حقوق اور بڑھ جاتے ہیں، جتنا رشتہ بڑھتا قریب ہوتا جائے گا اتنے حقوق بڑھتے جائیں گے. اچھا، یہ حدیث رشتے داروں کے متعلق نہیں ہے، یہ عام مسلمانوں کے متعلق ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو ہسپتال میں جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ ایسے مسلمان کی عیادت کے لیے جن کو وہ جانتے نہیں ہیں، محض ہسپتال میں جاتے ہیں اور وارڈ میں داخل ہوتے ہیں، السلام کہتے ہیں، سب کے لیے السلام علیکم کہتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے حال پوچھتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. یہ حدیث ہے. اگر ہم پہلے نہیں کرتے تھے تو اب تو کر سکتے ہیں نا. اگر پہلے ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ صرف رشتہ داروں کے لیے ہے جن کا حق عام مسلمان سے زیادہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ حقوق المسلمین، عام حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جمعے کے دن فارغ ہوتے ہیں، شام کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے آپ کسی ہسپتال میں چلیں، اگر ہسپتال دور ہے نا، بڑے ہسپتال میں نہ جائیں، پولی کلینک میں جائیں، سلام کریں. اچھا پتہ ہے کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ارے یہ کون سا آ گیا، جاسوس تو نہیں ہے یہ، یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، یہ موبائل تو چرانے نہیں آیا، آگے بڑی چوری ہو رہی ہے نا، اسے ذرا احتیاط سے جانا. پتہ ہے کیا ہے، جب ہم نے خود یہ عمل نہیں کیا تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، اور جب ہم آہستہ آہستہ پھر اچھا عمل کریں گے تو معاشرے میں اچھا ہی آئے گی. یاد رکھیں، کسی بھی معاشرے کو اگر ہم تولنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، تو کیسے پہچانیں گے؟ اس کی کثرت سے. اگر اس معاشرے میں خیر کثرت سے تو اچھا معاشرہ ہے، اگر شر کثرت سے تو برا معاشرہ ہے. آج معاشرے میں خیر کثرت سے زیادہ ہے یا شر زیادہ ہے؟ شر بہت زیادہ ہے. جھوٹ، ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ سچ نہیں بولتا، معاشرہ جھوٹا تو کیسے سچ بولے گا؟ معاشرہ سچ تب بولے گا جب ہم لوگ سچ بولیں گے، ہماری اکثریت سچ بولے گی، تب معاشرہ بھی سچا ہوگا. جب ہم معاشرے والے، جس معاشرہ بنا ہے، ہم مریض کی عیادت کے لیے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں، تب تو وہ بیچارہ بھی یہ سمجھے گا کہ یہ کچھ، اس کا کوئی مطلب ہی آیا ہے، یہ اس کا کوئی نہ کوئی وجہ، پتہ نہیں یہ ہے کون، یہ کوئی جاسوس ہے، کوئی چوری کرنے کے آیا ہے. لیکن جب آپ اس لیے احتیاط سے جائیں، سب کو سلام کہیں اور حال پوچھیں، واپس چلے جائیں، بس اتنا کافی ہے، تب آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اگر آپ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کو موبائل کی طرف دیکھتے ہیں، تو وہ کہیں گے یار اس کے یہ کوئی چیز سوچ کے آئے، تو ذرا احتیاط کر کے جانا، اگر جانا بھی ہے تو صحیح طریقے سے جائیں، بہترین طریقے سے جائیں، اور کچھ اچھی باتیں کر کے اگر کرنی ہے تو، ورنہ دعا کر کے واپس چلے تو حق ادا ہو جائے گا. تیسرا ہے وہ اتباع الجنائز، جنازے کی اتباع کرنا. جب انسان زندہ ہوتا ہے سب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، شاید اس سوچ سے کہ ضرور مجھے اگر ضرورت پڑی تو یہ بھی میرا ساتھ دے گا، لیکن مردہ انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اب تو وہ کچھ فائدہ دے نہیں سکتا نا، مر گیا ہے بس. اب پتھر میں اس لاش میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہم حاصل کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی عظمت زندگی میں بھی اور مرنے کے وقت ہی اور مرنے کے بعد بھی ہے، یاد رکھیں. تو مرنے کے وقت جو اس مسلمان کی حیثیت اور قیمت ہے، قدر و قیمت ہے، وہ اس کی موت سے نہیں چلی جاتی کہ روح نکلی وہ مسلمان جو ہے اب ایک لاش اور پتھر بن گئے. نہیں, یاد رکھیں اگرچہ پتھر کی طرح پڑا ہے کوئی حرکت نہیں ہے, لیکن ابھی اس کی قدر و قیمت ہے. اس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس کا ابھی بھی حق ہے. اس کے گھر والوں پر بعض حقوق ہیں اور عام مسلمانوں پر بعض حقوق ہیں. گھر والوں پر یہ حقوق ہیں کہ اس کو غسل دیں, اس کو کفن دیں. اگر یہ کام گھر والے نہیں کرتے, کوئی گھر والے کوئی رشتے دار نہیں ہے, تو پھر یہ عام مسلمان پہ حق عائد ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنی ہے, اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان تک بھی جانے اگر آپ جا سکتے ہیں تو, کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اگر کافی تعداد میں مسلمان اس عمل کو کر لیں تو باقی مسلمانوں پر جو عمل نہیں کرتے ان پر کوئی گناہ نہیں. تو قبرستان پر جا کے جب تک کوئی دفن نہیں ہوتا وہاں پر اگر آپ ٹھہرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے اور اس کے دفن میں بھی شریک ہوتا ہے تو اس کو دو قیرات اجر کے ملتے ہیں, دو قیرات. اور قیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر کے ہوتا ہے ایک قیرات. احد کا پہاڑ دیکھا ہے؟ ایک بڑا سا پہاڑ مدینے میں ہے اور بڑا عجیب سا پہاڑ ہے, پوری دنیا میں ایسا پہاڑ نہیں ہے. یہ وہ پہاڑ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑ کیوں محبت کرتے ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آج ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, لیکن احد کا پہاڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے. یہ انصاف ہے نا, جب احد پہاڑ محبت کرتا ہے تو آپ وسلم محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اللہ عنہ احد پہاڑ پر جا رہے تھے تو احد پہاڑ خوشی سے ہل پڑا. میرے بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھنے سے پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں خوشی سے. ان مبارک قدموں کا پہاڑ پر بھی اثر ہوتا ہے. یہ قدم کی بات کروں, میں زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ قدم کی بات کر رہا ہوں. ہم بے قدرے ہیں مسلمان, بعض مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں پسے پش ڈال دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر قدم رکھا, پہاڑ خوشی سے ہل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کو زور سے مارا, اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید. دوسرا شہید کون ہے؟ ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عثمان بن عفان. تو چاروں تھے, تین نہیں تھے, چار تھے. تب احد کا پہاڑ تھم گیا فوراً. پہاڑ تک کیسے ہے؟ میں کیا بات کر رہا تھا, اتباع الجنائز. احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے سبحان اللہ. اور جس نے سے نماز جنازہ پڑھی اس کو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ایک قیرات کا ثواب ملا. جس نے نماز جنازہ کے بعد دفن تک بھی وہ اس نے شرکت کی ہے, ساتھ رہا ہے جب تک اسے دفن نہیں کر دیا گیا, پھر دعا کر کے واپس چلے آئے, تب اسے دو قیرات ملیں گے. یاد رکھنا اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے قیامت کے دن, تولے جائیں گے. ایک کلو, دس کلو, بیس کلو, بیس کلو مشکل سے اٹھاتے ہیں, مشکل سے اٹھاتے ہیں. احد کا پہاڑ کا بھار جانتے ہیں؟ ایک پہاڑ کی بات میں کر رہا ہوں, اتنی بھاری پہاڑ ہے. آپ نے عمل, میرا خیال ہے ایک گھنٹہ لگتا ہے, کتنے لگتا ہے جنازہ پڑھ کر اتباع کر کے دفن کر کے واپس آنا؟ ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا, آپ ٹائم دیکھ لینا. لیکن کیونکہ قبر پہلے سے تیار ہوتی ہے, کھل چکی ہوتی ہے, آپ نماز, اور اکثر جو نماز جنازہ ہے وہ قبرستان کے قریب پڑھائی جاتی ہے, تقریباً زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا. ایک گھنٹے کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں پہاڑ, احد کے پہاڑ کے برابر جتنا ثواب. اگر آپ کے پاس جانے کا وقت نہیں قبرستان کی طرف تو ایک قرآن تو نہ چھوڑے نا. ابھی فرض نماز پڑھی, اس کے بعد نماز جنازہ ہے, پانچ منٹ رک جائیں بس, زیادہ نہیں, پانچ منٹ نہیں لگتے, میرا خیال تین منٹ لگتے ہیں نماز جنازہ پڑھ کے جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا ہمیں. نماز جنازہ بھی بھائی مشکل نماز نہیں ہے, بعض لوگ اسے نہیں پڑھتے, ان کو آتی نہیں, بےچارے چلے جاتے ہیں. کتنے خیر سے محروم ہیں, دیکھیں علم کا نور دیکھیں, علم کی برکت دیکھیں, اور جہالت کی تاریکی اور ظلمت دیکھیں. جب پتہ نہیں تو کتنے خیر سے محروم ہو گئے. یہ خیر تو پالے. نماز جنازہ یہ وہ نماز ہے جو کسی مسلمان مردہ مسلمان کے لیے ہم پڑھتے ہیں، جب وہ اس کے لیے غسل کے بعد اور کفن کے بعد جب اسے تیار کیا جاتا ہے، مسجد میں یا باہر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اگر مسجد میں انتظام ہے تو تب ٹھیک ہے، ورنہ آپ باہر جو ہے صحرا کی جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، آپ اس روڈ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی نیت زبان سے نہیں کرنی پڑتی، نیت دل کا عمل ہے، دل سے آپ نیت کرتے ہیں بس کہ صحابہ میت کے لیے میں نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں. زبان کا تعلق نیت سے نہیں، یاد رکھیں نیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے نیت کافی ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہے جس سے، ورنہ آپ نماز میں چلے جاتے ہیں نا، یا آپ اس اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں، اب کیوں کھڑے ہو گئے آپ؟ تو جو نیت دل میں آپ نے جو ارادہ کی اسی نے آپ کو کھڑا کیا ہے. اچھا، نماز جنازہ جو امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے لیے نیت بھی ضروری ہے کہ میں امام کے پیچھے زبان سے نیت کروں گا، امام کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں، ہر کسی نہیں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، چاہے فرض نماز کے لیے ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز کے لیے یا نفل نماز کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، انہیں صحابہ کرام سے ثابت ہے. چار تکبیریں ہیں، چار تکبیریں، یعنی اللہ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور ہر تکبیر کے ساتھ آپ رفعیدین کریں گے، کندھوں تک یا کانوں کی لو تک، اللہ اکبر. پھر ہاتھ کو سینے باندھیں جیسے کہ آپ باندھا کرتے ہیں. پھر آپ نے پڑھنی ہے ہر تکبیر کے بعد آپ نے کوئی چیز پڑھنی ہے، یاد رکھیں اس میں کوئی رکوع نہیں ہے، کوئی سجدہ نہیں ہے، یہ بات متعین سمجھ لیں آپ، کوئی رکوع کوئی سجدہ نہیں ہے، صرف آپ نے قیام کرنا ہے، کھڑے رہنا ہے بس، اور سلام بھی آپ نے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. کیونکہ بعض لوگ پوچھتے ہیں نماز جنازہ کتنے سجدے ہیں، یہ ہم سجدے میں کیا پڑھیں، سجدہ ہے نہیں میرے بھائی، رکوع بھی نہیں ہے، قیام کی حالت ہے. پہلی تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آسان ہے، سب کو آتی ہے الحمدللہ. دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ بھی سب کو آتا ہے، تحیات میں کیا پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. سب سے مشکل بات ہے جو ہے، جو بعض مشکل لگتی ہے، وہ دعا ہے. تیسری تکبیر کے بعد تکبیر کیا ہے، ایک تکبیر اللہ اکبر، پہلی تکبیر سورہ فاتحہ، پھر اللہ اکبر رفع دین کرنا ہے، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر، پھر سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، پھر دعا کرنا ہے. اور دعا کا مرحلہ بعض لوگوں کو مشکل لگتا ہے، اگرچہ آسان ہے. اگر آپ کو عربی کے اذکار آتے ہیں، حسن مسلم لے لیں، اس میں مختلف قسم کے اذکار لکھیں، آپ سب سے چھوٹی اس میں سے پسند کر لیں اور یاد کر لیں. اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہوتی یا نہیں کر سکتے، اپنی زبان میں دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ اس عثمان بھائی پہ یا اس بہن پہ، جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہ اعلان کرتے کہ مرد ہے عورت ہے، ان پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں، اپنی زبان میں دعا مغفرت کریں، دعا رحمت کریں، عام مسلمانوں کے لیے جو مرض ان کے لیے دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا. اور آپ دعا مغفرت کرتے رہیں، اگرچہ آپ کو ایک ہی لفظ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے، اس پر مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، یہ تو بچے بھی کہہ سکتے ہیں، یہی کہتے رہیں. پھر چوتھی تکبیر ہے اللہ اکبر، پھر دائیں طرف صرف السلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس. یہ نماز جنازہ ہے، مشکل ہے. احد کے پہاڑ کے خیر جتنا آپ کو اجر کے برابر آپ کے نام اعمال میں، وہ یاد رکھ، نام اعمال میں اس دن وہ میں یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، اس دن ایک ذرے برابر بھی ہمیں عمل کی ضرورت پڑے گی، ایک ذرے برابر. ذرہ کہاں اور احد کا پہاڑ کہاں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب دینا چاہتا ہے، آپ اس دن ذرے ڈھونڈ رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ ایک ذرہ کہیں سے بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں. چوتھا، اجابت الدعوہ. اجابت الدعوہ مسلمان کی زندگی میں، دیکھیں حالات، دیکھیں اللہ تعالیٰ حالات بیان کر رہا ہے، خوشیاں بھی ہوتی ہیں اور غم بھی ہوتے ہیں. غم میں تو ہم ساتھ دیتے ہیں، ان میں سے مرض ہے یا موت ہے، یہاں تو ہم نے ساتھ کیسے بتا دیا. خوشی میں کیا کرنا ہے؟ خوشی میں اگر آپ کو مسلمان بھی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس کی استجابت آپ پر واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے. اگر عام دعوت ہے تو مستحب ہے، اور اگر شادی کی دعوت ہے، بعض علماء فرماتے ہیں واجب ہے. اگر آپ کو کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس مسلمان بھائی کی اس دعوت کو قبول کریں. ہاں اگر آپ مشہور و مصروف ہیں، آپ نہیں جا سکتے، تو کوئی حرج نہیں. بعض لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بعض لوگ فارغ نہیں ہوتے، یا بعض شادیوں میں گانے بجانے ہوتے، حرام چیزیں ہوتی، تو نہ جائیں وہاں پہ. لیکن اگر یہ شادی اور یہ جو دعوت آپ کو دی گئی، اس میں کوئی محرم محرم چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، اور آپ کا اس وقت بھی ہے، آپ فارغ بیٹھے تو آپ اسی دعوت میں جائیں. پانچویں نمبر پہ تشمیت العاطس، سبحان اللہ. دیکھیں اب چھینک آنا، چھینک آ جاتی ہے. اسلام نے اس کی بھی قدر کی ہے کہ مسلمان اگر چھینک دے تو اس کو کچھ کہنا ہے اور آپ کو کچھ کہنا ہے. اگر وہ نہ آکے تو آپ نے بھی نہیں کہنا، کیونکہ حق پہلے اللہ تعالیٰ کا ہے. اگر اللہ کا حق ادا کرتا ہے تب اس کا حق ادا کرو، وہ نہیں کرتا تو نہ کرو، تم بھی نہ کرو. وہ اس لائق ہی نہیں ہے، وہ نہ لائق مسلمان ہے. تو سب سے پہلے ہمیں لائق مسلمان بننا ہے نا. جب چھینک ہے تو کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. جانتے چھینک آنے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کیوں نہیں کہتے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ استغفر اللہ کیوں نہیں کہتے؟ الحمدللہ کو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ چھینک کا مطلب ہے تندرستی، پتہ ہے آپ کو؟ جب چھینک آتی ہے تو مطلب ہے تندرستی. آپ کے جسم میں اتنی تندرستی ہے کہ آپ کو چھینک آ گئی، اور چھینک میں پورا جسم ہل جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہلتا ہے پورا جسم کہ نہیں؟ اور چھینک کے بعد کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے، یعنی خیر کا باعث ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ایڈز کا مریض کے جب آخری سٹیج ہوتے ہیں وہ چھینک بھی نہیں مار سکتا، اس کو چھینک نہیں آتی. اسے اگر چھینک مارے تو مر جائے گا وہ آخری سٹیجز میں، کیونکہ اس کے پاس انرجی ہے نہیں، تندرستی ہے نہیں، اس کے پاس ختم ہے. اگر چھینک آ گئے تو وہ بیچارہ مر جائے گا. تو چھینک کا مطلب ہے تندرستی، اور تندرستی کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ تو ہی تعریفوں کا مالک ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور حمد کا لفظ شکر سے بڑھ کر ہے. جب اللہ کا حق ادا ہو جائے، الحمدللہ کہہ دے مسلمان، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کا حق ادا کیا ہے. تو یرحمک اللہ کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اللہ کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ میرے اس مسلمان بھائی پر رحم فرما. جب وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اب آپ نے بھی اس کو کوئی جواب دینا ہے نا. اللہ کا حق تو ادا کرے الحمدللہ سے، اب مسلمان بھائی کا حق ادا کون کرے گا؟ یہدیک اللہ یصلح بالکیا، یہدیکم اللہ یصلح بالکم، اگر ایک سے زیادہ ہے. اللہ اکبر، کیا دین ہے یہ؟ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون سا دین عطا فرمایا ہے جس میں دعا ہی دعا ہے، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے؟ ارے چھینک سے بھی اتنی دعائیں. چھینک آئی ہے الحمدللہ یرحمک اللہ جواب میں، اور چھینک دینے والا مسلمان بھائی کو کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے صراط مستقیم کی طرف، آپ کے لیے صراط مستقیم آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات درست فرما دے. یصلح بالکم، اگر آپ کو کوئی تنگی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ دور کر دے، کوئی پریشانی اللہ تعالیٰ آپ کو دور کر دے، کوئی غم ہے اللہ تعالیٰ وہ دور کر دے، کوئی تکلیف ہے اللہ تعالیٰ دور کر دے. یصلح بالکم، سارے معاملات درست فرما دے. کوئی دشمن کا غلبہ پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کر دے، ہر شر سے آپ کو محفوظ کر دے. سلام میں بھی دعا ہے، چھینک کے جواب میں بھی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے. یہ وہ پانچ حقوق ہیں جن کا ذکر ایک حدیث میں آیا ہے. ان کے علاوہ جو حقوق ہیں کہ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے شر سے محفوظ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اگر آپ کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں تو آپ کے اسلام میں کمی ہے، آپ کا اسلام، آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں. تو مسلمانوں کو یہ بھی حق ہے کہ اب جب بھی بات کریں مسلمان بھائیوں سے تو اچھی بات کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر نہیں کر سکتے اچھی بات تو خاموشی اختیار کریں. راستے دو ہیں، یا اچھی بات کریں یا خاموش رہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. مومن بہودہ باتیں نہیں کرتا, اسے زید نہیں دیتے, وہ جب بھی بات کرتے اچھی کرتا ہے یا خاموشی دیتے ہیں اسے, اور خاموشی میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اچھی بات. اور ہاتھ سے شر سے محفوظ. بعض لوگ صرف مارنا جانتے ہیں, چھوٹی سی غلطی پر مار دیا, بعض لوگ مذاق مذاق میں مارتے رہتے ہیں, ہاتھ چلتے رہتے ہیں ان کے, اگر کوئی اور اسے ویسے ٹچ کر دے مار دے تو پھر چیختے ہیں مارا کیوں, آپ جو صبح سے مار رہے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے کیا؟ اس لیے آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ ہونا چاہیے, یہ واجب حق ہے. اچھا, یہ تو مسلمانوں کے حقوق ہیں, عام حقوق ہیں, اور بھی ہیں, اس پہ اتفاق کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا. قریبی رشتہ دار, صلہ رحمی جو ہے وہ بھی فرض ہے آپ پر, اور یہ سارے حقوق جو عام مسلمانوں کے, آپ کے رشتہ داروں کے ہیں, آپ کے کزن ہیں, سیکنڈ کزن ہے, فرسٹ کزن کا حق سیکنڈ سے زیادہ ہے, آپ کے چاچا کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے, ماما کا حق آپ کے کزن سے زیادہ ہے, پھر آپ کے بھائی کا حق اور بہن کا حق آپ کے چاچا اور ماما سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کے بیوی کا حق اور بچوں کا حق ان سے زیادہ ہے, پھر والدین کا حق سب سے زیادہ ہے. والدین کا حق, بعض لوگ آتے جاتے ہیں, والد گھر میں بیٹھا ہے بےچارا, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی سلام نہیں کوئی جواب نہیں, ارے تمہیں شرم نہیں آتی؟ عام مسلمان کا حق ہے اسے سلام کہیں اور اس کو جواب دیں, یہ تو آپ کا والد ہے. بعض لوگ گڈ مارننگ پہ گزارا کرتے آتے جاتے, میرے سلام کہیں, السلام علیکم, اور جب والد کے منہ سے دعا نکلتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, عام مسلمان کی دعا الگ, اور جو والد دعا کرتے اپنے بیٹے کے لیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ ایسے جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا, ان میں سے والد کی دعا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والد کی دعا اپنے بچے کے لیے وہ رد نہیں ہوتی. تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا والد آپ کے لیے دعا کرے؟ تو یہ جو حقوق ہیں ان کے درجات ہیں, سب سے کم درجہ عام مسلمانوں کے, پھر یہ بڑھتے جاتے ہیں, سب سے بلند درجہ ہے والدین کا, اور اس پوری دنیا و کائنات میں سب سے بڑا حق جو ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ حقوق العباد ہیں, اور حقوق رب العباد جو ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنے, جنہیں وہ حق ادا نہیں کیا تو یہ حق اس کے کام نہیں آئے گا اگر بھی ادا بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق جو ہے توحید عبادت کا حق ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ عہد نامہ ہے ایک عام حقیر بندے کا اپنے عظیم رب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جب بھی عبادت کریں گے صرف اور صرف تیرے ہی کریں گے, اور جب بھی مدد مانگیں گے صرف اور صرف تجھی سے ہی مانگیں گے. یہ وعدہ ہے ہمارا, یہ حقیر مسکین کمزور اب یہ بندہ غلام اپنے رب سے عہد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, جب میرا بندہ اپنا یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا. بندہ چاہتے کیا ہو, میرے بندے کیا چاہتے مجھ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم, میں تمہیں صراط مستقیم ضرور عطا فرماؤں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس وعدے پر قائم رہنا. دیکھا یہ گیا کہ یہ حقیر مسکین بندہ جو ہے اپنے عظیم رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے, وعدہ خلافی کر دیتا ہے, وہ پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنے گا؟ آپ سننے کے لائق ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے؟ آپ عام مسلمان کی بات وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں, وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے, اور دن میں کم سے کم صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ وعدہ کرتے ہو اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, کسی اور سے نہیں. جب یہ ہاتھ اٹھیں گے تیرے لیے اٹھیں گے, جب یہ دامن پھیلے گا صرف تیرے لیے پھیلے گا, تیرے سوا ہمیں میرے کوئی مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے. جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ وعدہ بھی پورا ہوگا, عزت کا وعدہ, غلبے کا وعدہ, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرتا ہے. دین کی سب سے بڑی بنیاد ہے توحید کی, آج بعض مسلمانوں نے اس کو بھی گوا دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گدھے پر سوار تھے, رحمت العالم سید المرسلین گدھے پر بیٹھتے ہیں, اور آج ہمیں شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم گدھے پہ بیٹھے. گدھے پہ بیٹھا کوئی عیب نہیں ہے, سید المرسلین گدھے پہ بیٹھا کرتے تھے, اونٹ بھی ہوتے تھے نا, اونٹ بھی ہوتے تھے, گدھے پر بھی بیٹھتے تھے, اور اکیلے بھی نہیں بیٹھتے تھے. سید المرسلین کبھی کبھی اپنے صحابی کو پیچھے بٹھا دیتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ آپ صرف گدھے پر سوار ہو اور ایک صحابی گدھے کو پکڑ کے چل رہا ہو, جیسے کہ بعض بادشاہ کرتے, بعض دنیا کے لوگ کرتے. نہیں, آپ بھی بیٹھ جاؤ میرے ساتھ, تو صحابہ کو بہت اچھا لگتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے اس طریقے چمٹ کے بیٹھتے تھے. یہ لمحہ وہ کبھی بھولتے نہیں ہیں. اور جو نصیحت اس وقت ہوتی ہے وہ دل سے نہیں نکلتی زندگی ساری. یہ وہ نصیحت ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک ہے اور صحابی کا سینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا معاذ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ پر, کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اللہ, اللہ اور کے رسول بہتر جانتا, میں نہیں جانتا. ادب دیکھیں, کوئی رائے نہیں پیش کی, اپنی دماغ سے کوئی بات نہیں کی, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, کہ ایک اللہ کی عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حق جو بندوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی عذاب نہیں دے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. سبحان اللہ, یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا. بعض لوگ یہ حقوق تو جانتے ہیں ماشاءاللہ, رشتے کو جوڑنے میں, سلام کرنے میں, مریض کی عیادت کرنے میں, نماز جنازہ میں, زندگی 100 نماز جنازہ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں, اور مریضوں کے ساتھ آگے پیچھے ان کی مدد کرنے میں سب سے آگے ہوتے ہیں. الغرض مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے حق نہ سمجھا ہے, نہ جانا ہے, اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ کا, توحید عبادت کا حق, میرے پاس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں, شرک اور بدعات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے ان حقوق جو انہوں نے عام مسلمانوں کے حقوق ادا کیے ہیں, قیامت کے دن کوئی کام نہ آئیں گے. ہاں, جو خیروں کو دنیا میں مل رہا ہے کہ ان کے پاس مال ہے, دولت ہے, عزت ہے, وہ یہ بدلہ ہے, انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے اس دنیا میں. جیسے کہ کافر اچھا کام کرتے ہیں نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ٹیکنالوجی دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے, دنیا میں اچھا ماحول دیتا ہے, یعنی اچھی آب و ہوا دیتا ہے, اچھا موسم ان کا ہے. وہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں, برف باری ہوتی ہے, اور ہم برف باری دیکھنے کے لیے بڑا سفر کر کے جاتے ہیں. ہم گرمی سے مر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اے سی خریدنا پڑتا ہے, وہ اے سی خریدتے نہیں ہیں, ان کو ایسی ضرورت پڑتی ہے, ان کا آب و ہوا اتنی اچھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا ان کو دے دی ہے, آخرت میں ان کے ذرے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب کے. لیکن بعض مسلمان ہوتے ہوئے بھی, کلمہ پڑھتے ہوئے بھی, اللہ تعالیٰ کے حق کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں, جانتے ہیں اللہ کا حق کیا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس سے بڑھ کر میں اور کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد اور اللہ تعالیٰ کا اپنے عظیم حق کی ادائیگی میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے کے سارے حقوق جو ہمارے ذمے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سب سے آگے ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.